وسلام على عباده الذين اصطفى. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہی صحابہ کے غیور کارکنوں، آج 14 اگست 2000 ہے، پاکستان کو معرض وجود بنائے آج 53 سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہے، پورا ملک بھرپور خوشی کے انداز میں تمام شریف حدود سے بھی آزاد ہو کر یوم آزادی منا رہا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس ملک کے غریب کو رات کی روٹی میسر نہ ہو، کیا وہ آزاد ہے؟ جس ملک کے غریب کو امن اور سکون کی زندگی میسر نہ ہو، کیا وہ آزاد ہے؟ پاکستان کا سمندر، جس کے ساحل پر کراچی شہر آباد ہے، اس کی بندرگاہ پر 52 برتھیں ہیں، جہاں بحری جہاز آ کے رکتے ہیں اور سامان ان کا اترتا ہے، 52 برتھوں، 52 برتھوں میں سے صرف 4 برتھیں پاکستان کے پاس ہیں، باقی ساری امریکہ کے پاس ہیں، امریکہ کے جہاز جو مال لائیں ان کی مرضی، جو مال لے جائیں ان کی مرضی، جس کے ملک کی بندرگاہ اس اپنے ملک کے پاس نہ ہو وہ آزاد ہے. تھرپارکر کا علاقہ صوبہ سندھ میں آج سے 5 سال پہلے دنیا کا بہترین کوئلہ، جسے پوری دنیا میں کہا گیا یہ کالا سونا ہے، وہ اس زمین سے نکلا، امریکہ نے 25 سال کے لیے اس پر قبضہ کر لیا ہے، کیا یہ ملک آزاد ہے؟ حمزہ کے علاقے میں پہاڑوں کے پہاڑ سونے کے نکل آئے ہیں، امریکیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، کیا یہ ملک آزاد ہے؟ جس ملک میں غریب کی چادر اور 4 دیواری محفوظ نہیں ہے، جس ملک کی عدالتوں میں خدا کا قرآن نہیں ہے، ملک حاصل کرتے وقت کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مجھے بتلائیں، ایک طرف قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، تیرے ملک کا قانون کہتا ہے چوری قابل ضمانت ہے، کیا یہ اسلامی ملک ہے؟ قرآن کا قانون کہتا ہے شرابی کو 80 درے لگاؤ، شرابی کے وجود پہ 100 کوڑے لگاؤ، تیرے ملک کا قانون کہتا ہے جام بھر بھر کر حکمرانوں کو شراب پلاؤ، کیا یہ ملک اسلامی ہے؟ قرآن کا قانون کہتا ہے زانی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو، تیرے ملک میں بدکاری کے بازار کھلے ہیں، کیا یہ ملک اسلامی ہے؟ دوستو، جس ملک میں خدا کا قرآن بند ہو، انگریز کا قانون چل رہا ہو، جس ملک کی تمام اہم اہم تنصیبات پر انگریز کا قبضہ ہو، جس ملک کی بندرگاہوں پر امریکہ قابض ہو، جس ملک میں کمپنیاں امریکہ کی ہوں اور وہ بجلی ہمیں فروخت کرتی ہوں، جس ملک میں اس حالت میں ہو کہ جس ملک میں ہدایت واشنگٹن سے آئے اور حکم امریکہ سے آئے، تیرے ملک میں بجلی مہنگی ہو، تیل مہنگے ہو، امریکہ کے کہنے سے تیرے ملک میں بجلی کے بل بڑھ جائیں، پانی کی قیمتیں بڑھ جائیں، گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں، اور جس ملک کے حکمرانوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے وہ آج بھی امریکہ کے غلام ہے، کیا یہ ملک آباد ہے؟ آج بھی ہم غلام ہیں، کل ہم غلام انگریز کے ہیں، آج ہم غلام امریکہ کے ہیں، کل ہمارے کابل نے لڑائی انگریز سے لڑی تھی، اٹھو فیصلہ کرو، آج ہم لڑائی امریکہ سے لڑیں گے۔ ہم لوگ صرف اس لیے جمع نہیں ہوئے، مجھے بات کرنے دیں، ہم نے اس لیے جلسہ نہیں کیا، ہمارے اکابر بڑے تھے، بس اکابر کی تعریف کر کے یہاں جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آج آئے ہیں، جو حالات اس وقت تھے وہی حالات اس وقت ہیں۔ اکبر کے دور میں انگریز یورپ میں آیا، 1606 میں انگریز اس ہندوستان کی بھکتی بڑھایا، اکبر کے نکاح میں انگریز نے ایک عورت عیسائی کو دیا جس کا نام مسیح زمان، جس کا نام مریم زمان تھا، اکبر کے بیٹے جہانگیر کے نکاح میں انگریز نے عیسائی عورت لائی جس کا نام مسیح زمان تھا، مسیح النساء تھا، اور پھر یہاں تک کہ شاہ جہان کے عقد میں جو جہانگیر کا بیٹا تھا اس کے عقد میں بھی ایک انگریز عورت آئی جس کا نام مسلمی تھا۔ ان لوگوں نے اپنے عزیز ہندوستان کی سرحدوں کو انگریز کی کمپنیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا، جس طرح آج انگریز کی کمپنیاں آپ کے ملک میں آ چکی ہے، اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز کی کمپنیاں اس ملک میں آ چکی تھی۔ خدا کی قسم، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جس طرح آج آپ کا کراچی کی بندرگاہ قبضے میں آ گئی ہے، اس وقت ہندوستان کی 3 بڑی بندرگاہیں تھیں، مدراس، کلکتہ، بمبئی، تینوں بندرگاہیں انگریزوں کے قبضے میں آ گئی۔ جب ان کے قبضے میں آ گئی انہوں نے عیسائیت کا فروغ شروع کر دیا، جب ان کے قبضے میں آ گئی پورے بحر القہل، پورے بحیرہ عرب میں، پورے سمندر میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر کیا تھا، مسلمانوں کے جہاز محفوظ نہیں تھے، اور انگریز عالمگیر کے دور میں مسلمانوں کا ایک جہاز، بحری جہاز، جو حجاج کو لے کر، حاجیوں کو لے کر واپس آ رہا تھا، انگریزوں نے اس پر حملہ کیا، اس کے مردوں کو قتل کیا، ان کا مال لوٹا، عورتوں کے مجرمانہ حملوں کی کوشش کی، تو عورتوں نے بحیرہ عرب میں چھلانگے لگاتے ہوئے کہا، اے کوئی محمد ابن قاسم جو آئے اور انگریز کے پنجہ استبداد سے ہمیں بچا لے۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑ رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر وہ دور آیا، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا یہ 1764 کی بات ہے، سن 1764 جب انگریز ہر طرف سے آگے بڑھ رہا تھا، راجوں مہاراجوں کو پیسہ دے کر ساتھ ملا رہا تھا، چاروں طرف سے مغلیہ سلطنت کو گھیرے میں لے رہا تھا، اس وقت حضرت سعد عظیم محدث دہلوی نے فتوا دیا تھا ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان دارالحرب ہے، آج کے بعد تم پر نازم ہے، چین کی نیند مت سو، آرام سے گھروں میں بیٹھنا حرام ہے، آج کے بعد انگریز سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پہلا فتویٰ تھا جو ہندوستان میں آج سے 250 سال پہلے دیا گیا، یہی فتویٰ تھا جس کے نتیجے میں بنگال سے نواب صاحب الدولہ تھا، یہی فتویٰ تھا جس کے نتیجے میں پھر دکن سے ٹیپو سلطان بند حیدر علی اٹھا، جس نے انگریز کا مقابلہ کیا سراج الدولہ کے ساتھ، میر جعفر انگریز کے نمک خار نے، میر صادق نے غداری کر کے سراج الدولہ کو ناکام کروا دیا، اور ٹیپو سلطان نے کیا کیا، ٹیپو سلطان کے ساتھ یہ ہوا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، ایک طرف اس نے فرانس کے نیپولین کا خط لکھا کہ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، نیپولین نے کہا ٹیپو سلطان انتظار کرو، میں تمہاری حمایت کے لیے آ رہا ہوں، مگر اس کی فوجیں عراق تک پہنچی تھی، روک لی گئی۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان نے اپنے سے قریب والی ریاست نظام پر شاہی کو پیغام بھیجا کہ میرا دعوی کرو، نظام شاہی کا وزیر اعظم شیعہ تھا، اس نے کہا تو ایک سنی حکمران ہے، میں شیعہ سلطنت کا وزیر اعظم ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، میں انگریز کا ساتھ دوں گا۔ ادھر سے مایوس ہو کر ٹیپو سلطان نے والی کابل زمان شاہ کو خط لکھا، میری مدد کے لیے آ، میں انگریز سے لڑ رہا ہوں، وہ نہ پاک نیپولین میرے دامن کے لیے آ رہا ہے، تو میرے دامن کے لیے چل، ہم دونوں مل کر انگریز کو ہندوستان میں اس طرح پیس دے جیسے چکی کے دو پاٹوں میں دانا پیس دیا جاتا ہے۔ پھر آپ حیران ہوں گے، یہ واقعہ تفصیل سے پروفیسر عبداللہ بٹ نے ٹیپو سلطان شہید نامی 400 صفحات کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب زمان شاہ اپنا لشکر لے کر کابل سے پشاور ہوتے ہوئے اکوڑا کھٹک اٹک کے دریا کو پار کر کے یہ راول پنڈی جیلم گجرات کے راستے لاہور پہنچا، اور انگریز نے دیکھا کہ زمان شاہ اگر حیدرآباد دکن تک پہنچ گیا اور ٹیپو سلطان کے ساتھ مل گیا ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تو انگریز نے ایک چال چلی، اس نے لاہور سے ایک شیعہ وفد کو ترتیب دیا، یہ شیعہ وفد ایران میں گیا، جا کر اس نے ایران کے بھرے دربار میں شیر شاہ ایران کے سامنے اپنے کپڑے بھاگ دیے، معاملہ کیا، اس نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا زمان شاہ والی کابل ٹیپو سلطان کی حمایت کے لیے لاہور آ گیا ہے، اگر ٹیپو سلطان زندہ رہا تو پھر ہندوستان میں سنیت رہے گی، ہندوستان میں فقہ حنفی کا راج ہوگا، ہندوستان میں چاروں طرف مسلمان ہوں گے، ہم پر زیادتی ہوگی، ہم دب جائیں گے، ہماری بقا اسی میں ہے، ہم انگریز کو فاتح کریں، ہماری بقا اسی میں ہے، ہم انگریز کا ساتھ دیں، تم ہمارا تعاون کرو۔ تو پھر شہنشاہ ایران نے اپنا ایجی بھیج کر زمان شاہ کے بھائی کو، زمان شاہ کے بھائی کو اس نے والی کابل کے اندر بغاوت کے لیے آمادہ کیا، چاہتے وہ بغاوت کے لیے آمادہ ہوا، زمان شاہ لاہور تھا، اس کے بھائی نے کابل کے تخت پہ قبضہ کر لیا، جب زمان شاہ کو یہ خبر پہنچی تو وہ واپس کابل چلا گیا، ٹیپو سلطان اکیلا رہ گیا۔ دوستو وہ اکیلا شیر بھی ایسا تھا جو کسی دور پر بھی انگریز کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں تھا، پھر انگریز نے اس کے وزیر اعظم میر جعفر سے ساز باز کی، میر جعفر نے ساز باز کر کے انگریز سے خط و کتابت رابطہ پیدا کیا، میر جعفر نے بغاوت کیوں کی، سراج الدولہ کے میر صادق نے انگریز کا ساتھ کیوں دیا، کہ میر صادق بھی شیعہ تھا، میر جعفر بھی شیعہ تھا، دونوں نے سنی حکمرانوں سے بغاوت کی، انگریز کے ساتھ ساز باز کر لی، جتنے توپچی توپوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہا واپس آؤ تنخواہ لے جاؤ، سارے توپچی تنخواہ لینے کے لیے قلعے کے اندر چلے آئے، تو میر جعفر نے انگریز کو پیغام بھیجا فلاں دروازے سے داخل ہو جاؤ کہ ہماری توپے خاموش ہے، تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے۔ اور وہ وقت سن 1799 تھا جب انگریز کے ہاتھوں سے ٹیپو سلطان شہید ہوا اس روز انگریز نے کہا تھا آج ہندوستان میں میری حکومت قائم ہو گئی، آج ہندوستان میں میری حکومت قائم ہو چکی ہے. لیکن علماء حق تھے، شاہ عبد العزیز محدث عدی علوی کا خاندان، ان کے شاگرد، ان کے پیروکار، وہ ان کے ساتھ ان کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے پھر خان لاد ولی اللہ سے سید اسماعیل سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید یہ لوگ اٹھتے ہیں. انہوں نے اٹھ کر پھر کیا کیا کہ دہلی سے لے کر وہاں سے ہوتے ہوئے حیدرآباد دکن کی ریاست سے یہ راجستھان کا علاقہ بیکانی کا علاقہ ہر دنوں نے عبور کیا، پانی ہی تھا. کئی لوگ بیاس کی وجہ سے راستے میں شہید ہو گئے. یہاں سے چلتے ہوئے یہ لوگ شہداد پر پہنچتے ہیں، شہداد پر سے لاہکانہ پہنچتے ہیں، لاہکانہ سے یہ لوگ چلتے ہوئے کوئٹہ پہنچتے ہیں، کوئٹہ سے چلتے ہوئے کندھار پہنچتے ہیں، کندھار سے چلتے ہوئے کابل آتے ہیں، کابل سے چلتے ہوئے پشاور کا رخ کرتے ہیں جہاں انگریز کا ٹنگ راجا رنجیت سنگھ حکمران تھا. انہوں نے آ کر راجا رنجیت سنگھ کے فوج سے لڑائی کی اور پشاور کو آزاد کر کے اسلامی حکومت قائم کر دی. اسلامی حکومت قائم. انگریز نے دیکھا کہ یہ علماء جو اتنا لمبا سبق طے کر کے سرحد پر آئے ہیں اور آج وہاں اسلامی حکومت قائم کر رہے ہیں، آگے چل کر کوڑا کھٹک میں اسلامی حکومت قائم کر دی گئی، چار سدا میں اسلامی حکومت قائم کر دی گئی. پھر انگریز کے تاون سے بالا کوٹ کی وادیوں میں شاہ اسماعیل شہید شہید ہو گئے، سید احمد شاہ بریلوی بھی شہید ہو گئے. یہ 1830 کی بات ہے، لیکن 1830 میں بھی یہ قافلہ رکا نہیں ہے. سلطنت مغلیہ کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر ہے جو مخصوص جو چاروں طرف سے گرتے گرتے اب دہلی قلعہ تک مجبور ہو کے رہ گیا تھا. لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، عقیدت تھی، لوگوں کے دلوں میں تعاون کے جذبات انگڑائی لے رہے تھے، مگر چاروں طرف سے کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی. جب پھر اس کے پاس علماء کرام گئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ ان لوگوں کا تعاون تھا، ان لوگوں کی حمایت تھی کہ بہادر شاہ ظفر نے 1847 میں 1856 میں یہ اعلان کر دیا، مسلمانوں آج کے بعد تم پر جہاد فرض ہو چکا ہے، مسلمانوں انگریز کی فوج سے بغاوت کر دو، مسلمانوں انگریز کی جڑوں کو ہلا دو، مسلمانوں انگریز کو اپنے ملک سے نکال دو. یہ بیان بہادر شاہ ظفر کی طرف سے جاری ہوا تو پورے ملک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، پورے ملک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی. بڑی مشکل سے انگریز نے اس آگ پہ قابو پایا. یہ 1857 کی تحریک آزادی ہے جس کو بعد لوگ خدر کے نام سے پکارتے ہیں. یہ انگریز کی مخالفت میں پورے ہندوستان میں بہادر شاہ ظفر کی اپیل پر ایک لہر پیدا ہو چکی تھی. انگریز نے قابو پایا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا. ملکہ الزبت کے 3 نمائندے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے 2 نمائندوں نے مل کر بہادر شاہ ظفر کو سزا سنائی. رنگون کے ایک بالا خانے میں ایک 2 منزلہ مکان میں بہادر شاہ ظفر کو بند کر دیا. بہادر شاہ ظفر 1862 میں اور بے بسی اور تنہائی کے عالم میں نہیں فوت ہو جاتا ہے. ابھی سے فوت ہوئے 4 سال نہیں گزرے تھے، 30 مئی 1866 میں دیوبند کی سرزمین پر ایک دارالعلوم کی بنیاد پڑ جاتی ہے. یہ کون تھے؟ اگر تحریک جاری ہے، اگر تحریک ایک جگہ دم توڑتی ہے دوسری طرف سر اٹھا لیتی ہے، ایک طرف دمتی ہے دوسری طرف کھڑی ہو جاتی ہے. یہ علماء تھے جنہوں نے تحریک کو انگریز کے مقابلے میں جاری رکھا، انگریز کے خلاف بغاوت کا سلسلہ جاری رہا. وہ شاملی کا میدان دیکھ لیجیے، اس شاملی کے میدان میں انگریز سے لڑنے والے کون تھے؟ انگریز سے لڑنے والے مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے ہیں، انگریز سے لڑتے ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی زخمی ہوئے، انگریز سے لڑتے ہوئے مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے، انگریز سے لڑتے ہوئے حافظ دامن شہید ہوئے. اور پھر جب یہاں بھی کامیابی نہیں ہوئی، دیوبند کی بنیاد رکھی، جیسا کہ میرے عزیز اظہار حق حفیظ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. استاد کا نام بھی محمود تھا، شاگرد کا نام بھی، شاگرد کا نام بھی. پھر یہ محمود
جو شاگرد ہے جو سیاست حدیث بن کے اٹھا, استاد الرائے بن کے اٹھا, استاد الہند بن کے اٹھا, پھر ایک وقت رہا اس محمود الحسن نے وہ کام کر دکھایا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کام کیا اس شاگرد محمود الحسن نے؟ اس نے ایک کام یہ کیا, سلطنت عثمانیہ ترکی کی حکومت تھی جو اس وقت اسلامی حکومت سب سے بڑی تھی, ان کے ساتھ رابطے قائم کیے, ان کے سفیر دیوبند میں آتے تھے, ان کے ساتھ تعلقات پیدا کیے. دوسری طرف افغانستان کی حکومت سے تعلق پیدا کیے, یاغستان کے حکمرانوں سے تعلق پیدا کیے, اور پھر یہاں تک شیخ الہند نے مجاہدین کی ایک جماعت کو کھڑا کر دیا جن کو اسلحہ جو بند سے رہتا تھا, جن کو روپیہ پیسہ ہندوستان سے رہتا تھا, اور وہ پشاور کی سرحدوں پر انگریز کے ناک میں دم کرتے ہیں. یہ مجاہدین کو اس دور میں سپورٹ کرنے والا بھی دیوبن تھا, آج کے دور میں سپورٹ کرنے والا بھی دیوبن. پھر یہاں تک کہ مولانا نے دیکھا مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا, وہ کابل سے ہوتے ہوئے ماسکو پہنچے, روس میں گئے, کابل کے حکمرانوں کو تیار کیا, جند اللہ حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت تیار کی جس کا مشن یہ تھا انگریز کو ہندوستان سے بھگاؤ, انگریز کو ہندوستان سے پوچھ کرنے پہ تیار کرو. اور پھر سن 1914 ختم ہو رہا تھا, 1915 کا آغاز تھا جب عالمی جنگ لگ گئی, عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی. اس عالمی جنگ میں انگریز اور اس کے اتحادی خلافت عثمانیہ ترکوں کی مسلمان حکومت سے جگہ جگہ شکست کھا رہے تھے, جگہ جگہ حزیمت اٹھا رہے تھے. سلطنت عثمانیہ کو ضرورت تھی مسلمانوں کے پاون کی, ہندوستان کے مسلمان کو ضرورت تھی سلطنت عثمانیہ کے پاون تھی. تو پھر محمود الحسن یہاں سے حج کے عنوان پر اپنا ملک چھوڑتے ہیں, عرب میں پہنچتے ہیں, مکہ پہنچتے ہیں, غالب پاشا سے جا کر ملتے ہیں جو گورنر مکہ تھا, مدینہ میں آئے, ترکی حکومت کے سلطنت عثمانیہ کے وزیر دفاع انور پاشا سے ملے ہیں, وہاں جا کر پھر ترکی حکومت کے جمال پاشا سے ملے ہیں, ان سے مل کر آپ نے تحریریں تیار کی, جمال پاشا کو بتلایا تم جہاں انگریز کے خلاف لڑو ہم ہندوستان میں لگتے ہیں, تم انگریز کے حاشیہ وہاں کی زمین کو تنگ کر دو ہم ہندوستان کی زمین کو انگریز کے لیے تنگ کر دیں گے. اور پھر بڑے لکھے نوجوانوں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک تحریک ریشمی رومال چلی تھی, نام آپ نے سنا ہے, تفصیل اس کی کیا تھی؟ آج تفصیل علماء سے مت سنو, جاؤ آج بھی وہ ریشمی رومال جو آج سے 85 سال پہلے مکہ کی سرزمین پہ تیار کر کے ہندوستان بھیجا گیا تھا, آج وہ ریشمی رومال لندن کے انڈیا آفس لائبریری میں انگریز نے محفوظ کیا ہوا ہے. اس ریشمی رومال پہ تحریر تھا جو پانی میں ڈالنے سے پڑی جاتی تھی, ویسے کچھ نہیں پڑا جاتا تھا کہ مسلمانوں میں نے انور پاشا سے ملاقات کرنی ہے, میں نے غالب پاشا سے ملاقات کرنی ہے, میں نے سلطنت عثمانیہ کو تیار کر لیا ہے, میں نے افغانستان کی حکومت کو تیار کر لیا ہے, میں نے یاغستان کی حکومت کو تیار کر لیا ہے, ایک طرف سے ترک ہوں گے, دوسری طرف سے افغان ہوں گے, تیسری طرف سے یاغستان کے مسلمان ہوں گے, چوتھی طرف سے تم ہندوستان کے لوگ ہوں گے, چاروں طرف سے مل جاؤ تاکہ انگریز کا بیج ختم ہو جائے. یہ فراست ہے, یہ قیادت ہے. ایسے ہی تو لوگوں نے پھر محمود الحسن کو شیخ الہند نہیں کہا, شیخ الہند کا نام دیا, کچھ کام کر کے دکھایا. اور جانتے ہو جب یہ کام ہو رہا تھا تو اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا تھا؟ اس کے مقابلے میں مولوی کھڑے کر دیے گئے, وہ کہہ رہے تھے محمود الحسن وہابی ہے, کافر ہے, شیخ الہند کافر ہے, حکم ہے حسین احمد کافر ہے, عبید اللہ سندھی کافر ہے, سلطنت عثمانیہ والے کافر ہیں, مکہ مدینہ والے کافر ہیں, وہ ایک طرف مسلمان انگریز سے لڑ رہے تھے اور دوسرے طرف انگریز کا پیسہ لے کر مجاہدین پہ فتوے لگ رہے تھے, مجاہدین پہ فتوے لگائے جا رہے تھے. ایک طرف سے فتویٰ دیا جا رہا تھا مسلمانوں ہندوستان دار الحرب ہے, یہ لڑائی کی جگہ ہے, انگریز سے لڑو, دوسری طرف سے پیسے لے کر فتویٰ دے رہے تھے مولوی ہندوستان دار السلام ہے, دار الامن ہے, یہ اسلام کا ملک ہے, امن کا ملک ہے, انگریز کی حکومت ہم پر خدا کی رحمت کا سایہ ہے, لہذا انگریز کی وفاداری کرو. دو طرح کے مولوی دو طرح کے مذہبی لیڈر میدان میں آئے، ایک انگریز کے وفادار تھے اور ایک انگریز کے غدار تھے. جو انگریز کے غدار تھے وہ میرے قابر ہیں، جو انگریز کے غدار تھے وہ میرے قابر ہیں. اور جب انور پاشا سے، مصطفیٰ پاشا سے، جب غالب پاشا سے ملاقات ہو گئی شیخ الہند کی، انگریز کی سی آئی ڈی کو خبر ہو گئی کہ ریشمی نمال ہندوستان میں آ رہا ہے، اگر یہ ریشمی نمال کابل پہنچ گیا، اگر یہ ریشمی نمال یادستان پہنچ گیا، اگر یہ ریشمی نمال ہندوستان پہنچ گیا تو پھر میرے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے گی. اس نے اس تحریک پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر وہ رومال چلتا چلتا ہندوستان آ گیا. ہندوستان کے مسلمانوں کو علم ہو گیا، مگر یہ تحریک ناکام ہو گئی کہ رومال پکڑا گیا. لیکن انہوں نے اپنے حوصلے نہیں چھوڑے، ہمت نہیں ہاری، ارادے میں کمی نہیں آئی. پھر کیا ہوا، انگریز نے مدینہ منورہ طائف سے شیخ الہند کو گرفتار کروا لیا. جب حضرت شیخ الہند گرفتار ہوئے، نہ لگن ہم کہتے ہیں لا اگر علماء کا کوئی اور طبقہ ہے، نہ اگر مجاہدوں کا کوئی اور طبقہ ہے، نہ اگر مسلم لیگ کا کوئی پرانا کوئی لیڈر ہے، نہ اگر کوئی کانگریس کا پرانا لیڈر ہے، کسی جماعت کا کوئی طبقہ لیڈر ہے جس نے انگریز سے جنگ لڑی ہو، اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے. اور اگر آپ کو پورے ہندوستان سے ایک لیڈر بھی ایسا نہ ملے، ایک جماعت بھی ایسا نہ ملے، ایسی نہ ملے سوائے علماء دیوبند کے، تو پھر مانو آج پاکستان کی آزادی علماء دیوبند کی قربانیوں کر دی جا رہا ہے. گرفتار کر لیے گئے، شیخ الہند گرفتار ہو گئے، مولانا حسین اور احمد بھی گرفتار ہو گئے، ان کے بھائی گرفتار ہو گئے، ان پر مولانا زہر گل گرفتار ہو گئے، پانچ افراد گرفتار کر کے کشتی میں بچھا کر مصر میں بھیج دیے گئے. مصر کے دار الخلافہ قاہرہ میں یہ لوگ کئی مہینوں تک جیل میں بند رہے، جیل میں بند رہے. اور پھر وہاں سے نکال کر ایک پانی میں گھرے ہوئے جزیرے مالٹا میں بند کر دیے گئے. 4 سال تک مالٹا کے جزیرے میں شیخ الہند بند ہے. اس کے جسم کو لوہے کی گرم سلاخوں سے تالا جاتا تھا، اس کے اڑبوڑے پہ جنگ کیا جاتا تھا. مطالبہ ایک تھا کہ فتویٰ لے دو کہ ہندوستان میں جہاد جائز نہیں ہے، مطالبہ ایک تھا کہ انگریز سے لڑائی کا سلسلہ بند کر دو. شیخ الہند کہتا تھا میں پورا ضرور ہوں، میں گرم سلاخوں کو برداشت کر سکتا ہوں، میں مالٹا کی جیل میں مر سکتا ہوں، مگر انگریز کی حمایت میں فتویٰ نہیں دے سکتا. سن 1920 میں پھر یہ لوگ 4 سال کی قید کاٹ کر ہندوستان میں واپس آئے. جب ہندوستان میں واپس آئے تو انگریز کے خلاف جتنی تحریکیں چل رہی تھیں وہ دب چکی تھی. جیسے لیڈر اندر چلا جائے تحریک دب جاتی ہے. اور گئے آپ نے آ کر انگریز کے خلاف ایک اور تحریک چلا دی. وہ تحریک کیا تھی؟ تحریک ترک موالات. مسلمانوں انگریز کا مال مت خریدو، مسلمانوں انگریز کے ملک کا بنا ہوا سامان مت خریدو، مسلمانوں انگریز کے ملک کے کپڑے مت خریدو، اپنے گھروں میں کپاس کاٹو، سوت بناؤ، سوت سے کھڈیوں پہ کھتر بناؤ، کھتر بنا کر پہن لو، مٹی کے پیالے میں پانی پی لو، مٹی کی پلیٹ میں کھانا کھا لو، مگر انگریز کے سامان کو مت خریدو. پھر ان شیخ الہند کی آواز اتنی پاپولر تھی، یہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں 11 گنا چھوٹا ہے، ہندوستان اس ملک سے 11 گنا بڑا ہے، اتنے بڑے ملک میں شیخ الہند کی آواز پر لبیک کہنے والے لوگ، مسلمان تو مسلمان کھڑے ہو گئے، ہندو بھی کھڑے ہو گئے، سکھ بھی کھڑے ہو گئے. سب نے کہا آج کے بعد انگریز کی مصروعات کا بائیکاٹ. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یورپ سے جو جہاز بھر بھر کر آ رہے تھے، کپڑے کے، کھلونے کے، مختلف مشینری کے، مختلف سامان کے، وہ جہاز بندرگاہ پہ کھڑے رہے، اس سامان میں کیڑے پڑ گئے، وہ سامان ٹوٹ پھوٹ گیا، انگریز کا کروڑوں اربوں روپے کا سامان گل سڑ گیا، مگر انگریز کی حمایت میں کسی مسلمان نے، کسی ہندو نے اس سرزمین پر انگریز کا سامان خریدنا منظور ہے. دیکھیے قوم کا انداز ہوتا ہے، کام کا طریقہ کار ہوتا ہے، نفرت پیدا کر دی انگریز کی مخالفت میں. پھر جب یہ بھی بات آگے بڑھ گئی، اسی دور میں ایک واقعہ جی پیش آیا، انگریز ایک جیل میں جاتا ہے، اس نے جیل میں جا کر کیا دیکھا، پابندی تھی جیل میں، کھدر نہیں پہننا، کھدر کے کپڑے اتنا لیے جاتے تھے، انگریز اپنے کپڑے پہننے کو مجبور کرتا تھا، کھدر کے کپڑے پھاڑ کر آگ لگا دی جاتی تھی اپنا ننگیز چھپانے کے لیے. علماء کرام انگریز کے دیے ہوئے قیدی کپڑے پہنتے تھے، جب وہ مشکل گھٹنے ڈھانپتے تھے، جب وہ مشکل بازو کا آدھا حصہ بھی نہیں ڈھانپتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے سالہ سال تک انگریز کی جیلوں میں پہننے والے شیخ و حدیث تھے، علماء کرام تھے. اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب یہ ناکام ہوئی، 27,000 علماء ہے وہ رقی نے لکھا ہے کہ جن کو انگریز نے پھانسیوں پہ چڑھا دیا تھا. کتنے ہزار؟ اس لیے پہنی ہے تمہارا دل جلے. انگریز نے کہا بخاری کیا چاہتے ہو؟ فرمایا چاہتا یہ ہوں اپنا منحوس وجود میرے ہندوستان سے باہر لے جاؤ، یہ چاہتا ہوں. انگریز کا دور، علماء کرام 27,000 پھانسیوں پہ چڑھ گئے. مولانا جعفر تھانیسری کی کتاب تاریخ کالا پانی پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کچھ پھانسی پہ چڑھا دیے گئے، کچھ کو عمر قید کی سزا سنا دی، عمر قید کی سزا سنا کر ان کو ملک کی جیلوں میں رکھا، کالے پانی بھیج دیا. یہ جزیرہ انڈمان ہے جو ہندوستان سے 300 میل دور کے فاصلے پر پانی میں گرا ہوا ایک جزیرہ ہے، اور پوری پوری عمر علماء کرام نے جزیرہ انڈمان میں گزار دی، مگر انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر نہیں جھکایا. جب انگریز کو حضرت بخاری نے جواب دیا تو بڑبڑاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. کہنے لگا مولانا حسین احمد مدنی کے پاس جاتا ہوں، انہیں شکایت کرتا ہوں. کسی نے آ کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بتلا دی کہ انگریز غصے سے بھرا رہا ہے کہ ٹوپی کیوں نہیں کھدر کی. آپ نے فرمایا کوئی کسی کے پاس کپڑا ہے کھدر کا؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. فرمایا لاؤ، فوراً سوئی دھاگا نکالا، اپنے ہاتھ سے ٹوپی بنائی. انگریز بارک میں داخل ہو رہا تھا، انگریز کا دل جلانے کے لیے حسین احمد مدنی سر پہ کھدر کی ٹوپی لے رہا تھا. حضرات دوستو، 18,000 کی سرزمین پر آپ کو بتلانا یہ ہے کہ سپاہی صحابہ کے بارے میں یہ سوچنے والے لوگ کہ یہ لوگ بس اب ختم ہو گئے، اب یہ جو ہے یہ خاموش ہو جائیں گے، یہ کب تک لڑیں گے، یہ کب تک جانے دیں گے، یہ کب تک چیلے کاٹیں گے. میں کہتا ہوں یہ بات مت سوچو، یہ بات سوچنے سے پہلے یہ سوچو ہم اولاد کس کی ہے، یہ سوچو ہم اولاد کس کی ہے. یہ سوچو بکریوں کا ڈھیر نہیں ہے، بکریوں کا چنگسا نہیں ہے، یہ بکریوں کا غلہ نہیں ہے، یہ شیروں کی اولاد ہے. اور شیروں کی اولاد، شیروں کی اولاد کبھی ظلم کے سامنے گیدڑوں کے سامنے سر جھکایا، گیدڑوں کے سامنے سر جھکایا. ہمارے اکابر نے دور انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا. بتلاؤ اپنے ایمان سے، ہم نے اپنے اکابر کے جانے کے بعد انگریز کی اولاد سے، ہم نے اپنے اکابر کی اولاد بن کر آج انگریز کی اولاد کے سامنے سر جھکایا؟ کیوں؟ ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک پس منظر ہے، ہر اس طبقے کے لوگ ہیں جو سر کٹوانا جانتے ہیں سر جھکانا، جو سر کٹوانا جانتے ہیں سر جھکانا. اس لیے آج کیونکہ مجھے نماز کا بھی احساس ہے، میں آخری باتیں اس کے نظر پڑتا ہوں. اس جلسے کا مقصد سن لو، اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ اس پوری تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ملک میرے کابر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ آزادی ہمارے کابر نے اپنے خون سے لی ہے، اپنی جانیں دے کر لی ہے. یہ آزادی ہمیں حادثاتی طور پر نہیں ملی ہے، یہ کسی بڑے جاگیردار نے نہیں لے کر دی ہے. یہ جاگیردار کون ہے؟ ان کے باپ دادا کون تھے؟ ان کے باپ دادا عام لوگ تھے. یہ کنڑ کیسے بن گئے؟ یہ سر کیسے بن گئے؟ یہ چرنل کیسے بن گئے؟ یہ کنڑوں کے خطاب کیوں ملے کہ انہوں نے اپنی ریاست کو، اپنے مزاروں کو انگریز کی فوج میں بھرتی کیا، انگریز نے یہ جاگیر دی، یہ انگریز کے پاس تو جاگیردار آج ہم پر مسلط ہے. ہم یاد کرتے ہیں انگریز سے لڑائی بھی لڑی تھی، اس کی اولاد سے لڑائی بھی لڑیں گے. اس لیے زمینداروں سے، بڈیروں سے، سرمایہ داروں سے، انگریز کے لفاداروں سے، انگریز کے لمحاروں سے، انگریز کے شہروں سے اپنے ملک کو پاک کر کے دم لیں گے، ہم اپنے ملک کے اعلی عہدوں سے ان کو پاک کر دم لیں گے، اور جب بھی دم ملے گی جب انگریز کے وفادار کرسیوں سے اتر جائیں گے، انگریز کے مخالف علماء حق کرسیوں پہ آئیں گے۔ دوستوں، سپاہی صحابہ اپنے اکابر کا کردار دلا رہی ہے، اپنے عقابت کا کردار، اس دور میں بھی انگریز ہمارے عقابت سے ڈرتا تھا۔ آج اگر پوچھنا ہے تو واشنگٹن میں جاؤ، وائٹ ہاؤس میں سونے والے کلنٹن سے پوچھو، بل کلنٹن کی بیوی ہیلری کہتی ہے، میں رات کو سپر پاور کے صدر کلنٹن کو بیڈ پہ سناتی ہوں، جب میری آنکھ کھلتی ہے وہ بیڈ کے نیچے ہوتا ہے، پھر اٹھاتی میرے سردار اٹھو بیڈ پہ لے کے، میری آنکھ بند ہوتی ہے وہ نیچے ہوتا ہے، میں پوچھتی ہوں کیا ہے، کہتا میں ڈر رہا ہوں، سوتا سوتا بیٹھتا ہے، کہتا آگے آگے آگے، اس کے کون آگے، کہنے لگا جان دینے والے، جہاد کرنے والے، اسامہ بن لادن کے ساتھی آ گئے، طالبان آ گئے، مجاہدین آ گئے، اور ہمارے دیو بند کے بارت آ گئے۔ سلمانو سارا ہزاری کے سارا ہزاری کے مسلمانوں، اور سادے سے لفظوں میں چٹ کے انداز میں کہتا ہوں، زندگی گزارن رہے بھی کوئی طریقہ ہے، ملک سادہ ہوگی، زمین سادی ہوگی، حکومت سادی ہوگی، عدالت سادی ہوگی، ملک سادہ ہوگی، عوام سادی ہوگی، حکومت انگریز کا بچہ جمورا کرے، ایڈا دے حکمرانہ بھی حکومت رہن نہ رہو ڈب مرنا چل رہا ہے۔ ہم مسلمان ہوں، پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان ہو، قرآن کو دیش نکالا ہو، قرآن کو دیش ہو، اور تیرے ملک میں انگریز کا قانون کالا ہو، قرآن کو دیش نکالا ہو، انگریز نگر دانش ناچے، انگریز کی اولاد کے لیے کلب بنے ہوں، تیرے لیے مسجد کے دروازے بند ہو، انگریز کے لیے ٹیبل، انگریز کی اولاد کے لیے کیبل نیٹ ورک ہو، انگریز کی اولاد کے لیے ڈش اینٹینا ہو، انگریز کی اولاد کے لیے وی سی آر ہو، اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے مدرسوں کے دروازے بند ہو جائے، مسجدوں کے دروازے بند ہو جائے، اللہ کے قرآن کے لیے عدالتوں کے دروازے بند ہو جائے۔ مجھے بتلا کہ تیری مسلمانی کا فائدہ کیا ہے، میری مسلمانی کا کہنا کیا ہے؟ اٹھ اپنے دین کی حفاظت کر، اٹھ اپنے ملک کی حفاظت کر، اٹھ اپنی غیرت کی حفاظت کر، اٹھ اپنے مذہب کی حفاظت کر، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان دینا پڑے تو میدان میں آ، جان دینے پیچھے رہا۔ سرائے صحابہ، اور ہم تو جان دینے والے ہیں، حلوے کھانے والے
نہیں،
جان دینے والے دیا ہے نہیں بھی دیا ہے نہیں بھی۔ اور کچھ سال پہلے اسی سر زمین پر مولانا حق نواز جھنگی کو تم نے گلے سے سنا تھا، اور کچھ سال پہلے مولانا جار رحمان فاروقی کو گلے سے سنا تھا، مولانا عیسیٰ قاسمی کو گلے سے سنا تھا، آج وہ کہا ہے بتلاؤ، وہ پیسے لے کر، وہ حکومت سے دولت لے کر، وہ انگریز کی اولاد سے سودے بازی کر کے بے غیرتی کی موت مرے ہیں، یا اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دل دلا کتلا کر شہادت کی موت مرے ہیں؟ شہادت کی موت، اور جس نے لکھنے لکھے لکھنے لکھے، جو پہنچانا ہے پہنچائے، سیا کو کیسے کہنے پہ شاید تھوڑے دنوں میں آگ آگ پیدا ہوتی ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے بڑھ کر اعلان کرتا ہوں، سپاہ صحابہ پاکستان میں، سپاہ صحابہ پورے بڑے شریر میں، سپاہ صحابہ پوری دنیا میں، انگریز اور اس کی کالی نسل سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نجات دلانا چاہتی ہے، سپاہ صحابہ انگریز کے کالے قانون کو دفن کرنا چاہتی ہے، سپاہ صحابہ انگریز کے جاروں کو بحیرہ عرب میں تار کرنا چاہتی ہے۔ تم اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہو؟ اور تمہیں جہاد کے لیے بلایا جایا ہوگے، جہاد کے لیے بلایا جایا ہوگے، فوجوں کے لیے بلایا جائے گے ان شاء اللہ العزیز ہم تمہیں عجیب قدم بڑھائے ہوئے نے کچھ نہیں کیتا اور گری سارا قدم پیچھے نہیں گیا اگر تو اگر ہی جانا پیچھے نہیں ہٹنا اللہ نے چند محمد دیتی ہے تو مرضی ہو رہی ہے ورنہ اچھی کمی کوئی نہیں کی اچھی کمی کوئی نہیں کی تو پھر تیاری کرو میں تلوار کلاسن کرو سب والے جہاد میں آپ کو مل رہا تیاری کرو اس سرزمین پر انگریز کے یاروں کو پرچی کے ذریعے تم مشق کر دینا ہوگے پرچی کی گولی مارو گے ووٹ کا ڈولا مارو گے آپس کے اتفاق سے ان کی سازشوں میں کام کرو گے تو پھر وعدہ کرو اپنے گھروں کو سپاہی صحابہ کے پرچم لہراؤ اپنے علاقوں میں یونٹ بناؤ اپنی سبوں میں مضبوطی پیدا کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سپاہی بناؤ اللہ کے دین کے سپاہی بن جاؤ خدا کے دین کے سپاہی کسی سے پیارا نہیں کرتے خدا کے دین کے سپاہیوں کے بارے میں کسی نے خوب کہا ہے کافر ہے تو کرتا ہے تلوار کا بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیز بھی جگتا ہے سپاہی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ بھی